السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہماری ایک ترتیب کے ساتھ بات چل رہی ہے اور اصل زندگی یا جس کو ہم موت کے بعد کی زندگی یا اس ظاہری زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو وہ زندگی جو دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، گویا کہ جس طرح خواب سے جاگ کر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ابھی ہو رہا تھا یہ کیا تھا، یہ تو ایک خواب تھا جس کو میں حقیقت سمجھ رہا تھا اور اب جاگا ہوں اور اب پتہ چلا کہ یہ تو ایک ایسی بات تھی جس کی کوئی حقیقت نہ تھی. لیکن دونوں میں موازنہ کیا ہے کہ اس خواب سے جب، یعنی دنیا میں ہم اس رات والے خواب سے جاگتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ خواب اچھا تھا برا تھا ختم ہو گیا، لیکن اس والے خواب سے جب جاگیں گے اصل اپنی زندگی میں، قبر میں آنکھ کھلے گی، وہ برزخ کا درمیان کا پیریڈ، پھر اصل وہ زندگی شروع ہوگی محشر والے دن، تو اس زندگی یا جس کو میں خواب سے تعبیر کر رہا ہوں اس کی اہمیت پتہ چلے گی، کیونکہ جو کچھ یہاں بویا ہے وہاں کاٹنا ہوگا. وہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں جو کیا اس کا صلہ وہاں ملنا ہے. پچھلی دفعہ محشر کا منظر کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا کیا جو بھی قرآن میں احادیث میں کچھ میجر بڑی بڑی باتیں ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا، وہیں سے انشاءاللہ ابھی بات کنٹینیو کرتے ہیں. یعنی ہم پہنچے ہیں اس لیول پر کہ امتوں کا حساب کتاب ہو گیا، رسولوں کی گواہی ہو گئی، اور اب اس کے بعد انفرادی معاملہ ہے. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک شخص کو اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے. ایک فرشتہ نامہ اعمال اٹھا کر لا رہا ہے، ایک فرشتہ ہنکارتا ہوا دھکا دیتا ہوا لا رہا ہے. یہ منظر قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، رب کے سامنے حاضری ہو گئی ہے، اب رب سوال کر رہا ہے. جج کون ہے، محتسب کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. دربار کس کا؟ اللہ کا ہے. یہاں کوئی سفارش، کراچی والے تو جانتے ہیں نا اس لفظ کو، تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی جگاڑ وہ نہیں لگنی، کوئی جان پہچان کام نہیں آنی. اور میرے اور آپ کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کیا اس حوالے سے سمجھنے کے لیے بات ہو سکتی ہے کہ رحمت للعالمین جو کہ شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس ظاہری زندگی میں اپنی سب سے پیاری بیٹی، ان کے دل کا ٹکڑا، ان کی آنکھوں کا نور، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، میں اس دن تمہارے کوئی کام نہ آؤں گا. کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ہوش اڑا دینے والی بات ہے یہ. اپنے اپنے گمان سے ہم نکل آئیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی ترتیب بن جائے گی کہ کوئی کسی کے کچھ کام آ سکے گا، کوئی کسی کو بچا لے گا، کوئی کسی کی آڑ بن جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شفاعت ہوگی، یقیناً ذریعے بنیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے. فیصلہ کس کا؟ اللہ کا. لہذا اللہ کے سامنے حاضری ہے اور وہاں جھوٹ بولنے والا باز نہیں آئے گا. عجیب بات ہے یہ، جھوٹ بولنے والا وہاں بھی باز نہیں آئے گا اور وہاں بھی کچھ کتنا آئیں بائیں شائیں کرے گا. جب اس کے سامنے مقدمہ آ گیا، اس کے قصور آ گئے، نام اعمال کھل گیا، کس سے بھاگو گے، کس سے انکار کرو گے؟ پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو کہیں گے نہیں جی یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا بہتان ہے، الزام ہے. اللہ اکبر. اور پھر گواہیاں لائی جائیں گی، گواہ آئیں گے. گواہ، یہ گواہ انسانوں میں سے بھی ہوں گے، کسی کو اس کی ماں کے ذریعے بلاؤ اس کی ماں کو اور پوچھا جائے گا اس سے، ہاں بھائی تیرے حقوق ادا کیے اس نے، تیرے ساتھ کیا رویہ رکھا اس نے، کیسی اولاد تھی یہ تیری، باپ کو بلا رہی ہے. اللہ کی مرضی ہوگی، ضروری نہیں ہے سب کے ساتھ، اللہ جس کے لیے چاہے گا جو چاہے گا. کس کی اولاد سے گواہی لینی ہے، کس کے ماں باپ سے، کس کے پڑوسی سے، کس سے کیا، انسانوں کا وہاں تو اللہ کے سامنے حاضر، بس حکم ہوگا اور حاضری ہو جائے گی، گواہ آ جائے گا، اور اس دن کوئی جھوٹ نہیں گواہ کا چل سکے گا، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، کوئی وہ دیکھنا چاہے گا اس کو بتا دیا جائے گا، وہ منظر بھی اللہ چاہیں گے تو دکھا دیں گے جب وہ گناہ میں مبتلا تھا۔ پھر بھی اس سے آگے بڑھ کر جب ایک شخص ماننے کو تیار نہ ہو تو قرآن دو دفعہ یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ جسم کے اعضا گواہ بن جائیں گے، یہ ہاتھ پاؤں، یہ جسم کی کھال، یہ گواہ بن جائیں گے، اور اللہ کے سامنے بتائیں گے کہ اس شخص نے، ہاتھ مثال کے طور پر بولے گا کہ اس شخص نے میرے ذریعے یہ کام کیا۔ اب کہاں بھاگو گے، اب کہاں سے انکار ہوگا کوئی، اعضا اپنے جسم کے اعضا، حیران ہو کر بولے گا تم کیسے بول پڑے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے سب کو قوت گویائی دی، آج اللہ نے ہمیں بھی بولنا سکھا دیا، ہم بول رہے ہیں۔ زمین گواہی دے گی، زمین، جس زمین پر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، سو کر، جاگ کر گناہ کیے تھے، وہ زمین گواہ کے طور پر جب چاہے گا اللہ زمین کے جس حصے کو حاضر ہو جائے گواہی دے گی، پورا عدل ہوگا، پورا انصاف ہوگا، اور پھر بالآخر فیصلہ ہوگا۔ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، گنے نہیں جا رہے ہوں گے بلکہ تولے جا رہے ہوں گے، اور اعمال کے تلنے کا ایک منظر اس کے حوالے سے ایک بڑی دل کو دہلا دینے والی حدیث ہے کہ جب یہ سارے حساب کتاب کا پروسیس شروع ہوگا تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے ترازو لائی جائے گی، ترازو وہ میزان جس میں اعمال تولے جائیں گے، اور اس کی وسعت اتنی ہوگی کہ پورے زمین آسمان اس کے اندر سما سکیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ترازو تول نہ سکے، بھئی اتنے کلو کا ہو گیا تو اب یہ ترازو میں تو نہیں تول سکتا نا، ہماری دنیا میں تو ترازو کا یہی کنسپٹ ہے، اب وہ اللہ کا ترازو کیا ہے یہ تو اللہ کو پتا، ہمیں نہیں معلوم۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں دنیا آسمان سارے بھی اس میں سما سکتے ہیں، اتنی بڑی وہ ترازو ہے، اتنا بڑا وہ میزان ہے، اب اس کی اصل ہیت کیا ہے اللہ جانے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ان کو لایا جائے گا تو فرشتے اس کو دیکھ کر کانپ جائیں گے، کون، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ہے، یعنی گویا عام فرشتوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ فرسٹ ٹائم ان کے سامنے پہلی دفعہ وہ ترازو آئے گا، اور فرشتے حیران ہو کر اللہ سے کہیں گے اے رب، اے اللہ یہ کیا ہے، اللہ کہے گا یہ ترازو ہے اور یہ تولے گا، یہ کرے گا اب اعمال کا وزن۔ تو وہ فرشتے بہرحال جب اس ترازو کو دیکھیں گے اور ان کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی کہ کس درجے کا یہ، کس فائن ٹیوننگ کے ساتھ یہ ترازو تولے گا، کتنے چھوٹے اعمال اس کے اندر آ جانے والے ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہیں، جب وہ دیکھیں گے تو کانپ جائیں گے، ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، کون، فرشتے، اور وہ کہیں گے اے اللہ، فرشتے کہہ رہے ہیں اس ترازو کو دیکھ کے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیری ویسی عبادت نہ کر پائے جیسا اس کا حق تھا، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے ہر وقت سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، ذکر و اذکار میں ہیں، اللہ کی تسبیح میں، تحلیل میں، تحمید میں، وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی کرنا ہی نہیں جانتے، وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اب سوچئے میں اور آپ بھی وہیں ہوں گے اپنی باری کے انتظار میں۔ بہرحال جی، اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، اب فیصلہ ہے اللہ کا، اور اس فیصلے کے آگے کوئی بول سکتا ہے، کوئی آرگیو کر سکتا ہے، کوئی، وہ جو دنیا میں کیا ہوتا ہے جی، ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو اب کہاں چلے جاؤ، سپریم کورٹ میں چلے جاؤ، وہاں سے بھی آ گیا تو کوئی اور، کوئی ادھر ادھر سے نکالو، صدر کے پاس جاؤ، وہاں تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے، بس اللہ ہی سے شروع، اللہ ہی پہ ختم۔ لہذا وہاں اللہ کا فیصلہ آ گیا، آ گیا، اور فرشتے، اب قرآن ہمارے سامنے پھر وہ منظر رکھتا ہے، یہاں سے آج کا موضوع جو ہمارا ہے جنت اور دوزخ۔ پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ ایمان بالآخرت، ظاہر ہے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس ایمان کے اندر اصل بنیاد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا، ایمان بالآخرت، یہ ایمان بالموت نہیں ہے، ایمان بالموت نہیں ہے، یہ ایمان بالآخرت، اس کو سمجھیں، یعنی یہ ایمان محض اتنی سی بات نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، او بھائی یہ تو ہم سب کا مشاہدہ ہے، یہ تو ہم سب کے، ہم کو بتانے کے، اگر کوئی نبی اور رسول نہ بھی بتائے کہ تم نے مرنا ہے تو کیا کسی کو اس بات پہ شک ہے؟ کوئی ملحد ہو جو اللہ کا انکار کرتا ہو تو کیا وہ اس بات پہ شک کرے گا کہ مرنا نہیں ہے؟ مرنے پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی، کافر ہو کے مسلمان ہو، مرنے کا تو جھگڑا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ تم اس بات کو مانو کہ تم مرو گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کیا ہے پھر؟ ایمان اس کے آگے کی شے ہے کہ مرنا ختم نہیں ہو جائے گا، دی اینڈ نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. یہ ہے ایمان بالآخرت. ادھر آنکھ بند ادھر آنکھ کھلے گی، بلکہ اصلاً کہہ لیجیے آنکھ کھلے گی تب، ابھی تو آنکھ بند ہے. یہ ہے ایمان بالآخرت، وہ اصل زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی. اب اس کے پھر دو انجام ہیں، یا جنت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رضا ہے، یا پھر خدا نخواستہ دوزخ ہے جہنم اللہ کی ناراضگی سزا. جزا و سزا کیوں ہونی چاہیے؟ یہ فطری اصول ہے، یہ فطری قانون ہے. کوئی بھی شخص، میں دنیا میں مثال اس لیے سمجھاتا ہوں کہ بات ہماری سمجھ میں آئے، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھئی سزا نہیں ہونی چاہیے یار، ختم کرو، سب کو معاف کر دینا چاہیے، تو اس سے پوچھے کوئی، کیا تو معاف کر دے گا اس شخص کو جس نے تیرے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہو، تیرے گھر کو لوٹا ہو؟ معاف کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو چاہے گا کہ اس کو سزا ملے، کیونکہ یہ فطری بات ہے. مجرم کو کیسے معاف کر دو گے بھائی؟ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اس کا مطلب، اس کی حکمت یہی ہے، ایک شخص غلط کام کرے گا، جرم کرے گا، ظلم کرے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ تو الوجیکل بات ہے، غیر فطری بات ہے. لہذا مجرموں کو سزا تو ملے گی. دنیا میں ہم مجرم گردانتے ہیں اس کو جو ہمارے قوانین کے حساب سے مجرم ہے، اللہ کے ہاں اس کی عدالت میں مجرم وہ ہوگا جو اس کے قوانین کے حساب سے مجرم ہے. یہ دنیا کے قوانین تھوڑی نہ وہاں چلیں گے. وہاں پر جو بھی معیارات ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. ظالم کو وہاں سزا ملے گی. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، ڈالیں گے ہم ظالموں کو آگ کے اندر، بے شک ان کو ڈالا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا ان کو. احاط بہم سرادقھا، بڑی بڑی لپٹیں ہوں گی اس کی، آگ کی، جو گھیر لیں گی ان کو. وہ یستغیثو یغاثو بماء کالمہل، ابھی مانگیں گے وہاں پر اس بےچینی میں، اس گرمی میں، اس پیاس میں، جب پانی مانگیں گے، حشر ہوا ہوا ہوگا، چلائیں گے، چیخیں گے، تو وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح کا وہ پانی ان کو دیا جائے گا. تیل کو گرم کر لیں، کھلا لیں، اس کے اوپر جو تلچھٹ آتی ہے اگر وہ انگلی کے سرے پر لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ نے تو ہمیں صرف سمجھانے کے لیے دنیا کی وہ مثال دی ہے، ورنہ جہنم کی آگ کا معاملہ تو یہ فرمایا گیا کہ سوئی کے ناکے سے بھی اگر آ جائے نا، اگر اتنی سی، تو بسم کر دینے کے لیے پوری دنیا کو کافی ہے. وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ آگ ہماری آگ نہیں. تو یہ مانگیں گے جب وہاں پر، تو وہ تیل کی چلچھٹ کی طرح کھولتا وہ پانی، یش ول وجوہ، جو ان کے چہروں کو گلا دے گا، پگھلا دے گا وہ. یعنی پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی پینے پر ایک شخص مجبور ہوگا، اور جب وہ کھولتا ہوا پانی ڈالے گا تو یہ چہرہ گل کر پگھل جائے گا اس کا. بیس شراب وساعت مرتفقہ، کیسی بری ہے پیاس، یہ جو پینا ہے، مشروب ہے، اور کیا ہی بری وہ جگہ ہے جہاں پر ان کو رکھا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، اللہ اتنا غفور اتنا رحیم، تو اس نے جہنم کیوں بنائی؟ میں نے آپ کے سامنے بڑی سمپل سی بات رکھی کہ مجرموں کو سزا ملنا یہ کیا ہے؟ قانون فطرت ہے. اب اگلی بات یہ کہ اتنی ہولناک سزائیں، اتنی خطرناک سزائیں، یہ پیٹ اور کھالیں یہ گل جائیں گی اس کھولتے ہوئے پانی سے، انہی دوزخیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ کو پلایا جائے گا بطور مشروب، یہ کھال جب جل جائے گی تو دوسری کھال اس پر ڈالی جائے گی، دو نئے سرے سے کھال اس کو پہنائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جلنے کی تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ کھال پہ ہوتی ہے. انسان نے آج اس بات کو ایکسپلور کیا جانا، یہ تکلیف جو ہوتی ہے، پین ریسپٹرز کہاں ہوتے ہیں؟ کھال میں ہوتے ہیں. جس شدت کی تکلیف کھال میں ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو اگر جلنے کا یہ تکلیف کا گزرا ہے تو وہ جانتا ہے جو بات ہو رہی ہے. تو وہ کھال جل جانے کے بعد کسی درجے اگر وہ سمجھے کہ اب شاید تکلیف کی کمی نہ آنا، اس کو دوبارہ کھال پہنا دی جائے گی تاکہ دوبارہ اس تکلیف سے گزرے. کیسی عجیب وہ مناظر ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں، کہ وہ بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کو مارا جائے گا. زکوم کا درخت جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جس کے پھل ناک جیسے ہیں، وہ جب پیٹ میں جائے گا تو کھول جائے گا پیٹ. جیسے آپ تیزاب ڈال دیں کسی چیز کے اوپر تو کیسے کھولتی ہے وہ شے، اتنی خطرناک. اس طرح سے ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. یہ تو ظالم ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ان کو، سزا دے گا ان کو، نہ ہی ان کو طریقہ کوئی سزائی دے گا اس سے بچنے کا، کوئی راہ نہیں نکال پائیں گے، کوئی چور رستہ، کوئی دروازہ نہیں ہوگا اس جہنم کے عذاب سے بچنے کا، اتنی سخت سزائیں. پھر جہنم کا وہ منظر ہائے بھی مزید چلا رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی اس وقت، اس کا ایک شولہ جو ہے وہ اونٹ کی طرح، ایک انگارہ جو ہے وہ اونٹ کی طرح بڑے بڑے اس کے شولے انگارے ہوں گے، اور جب اس میں سارے جہنمی ڈالے جا چکے ہوں گے پھر بھی چلا رہی ہوگی اور حل میں مزید، حل میں مزید، اور ہے. یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھیں گے تب کہیں جا کے وہ چپ ہوگی. ایسے ہولناک منظر، اتنے خطرناک دوزخ کے یہ عذابات. ایک تو بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، اور ایک شخص جو اپنے اللہ کا نہیں وہ کتنا بدترین، بدبخت، ظالم شخص ہے. جس نے اس کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، عطا کیا، وہ شخص اسی اللہ کے ساتھ اگر باغی ہے تو اس سے بڑی بغاوت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا اسی کے ساتھ شریک کر رہا ہے، جو وہ اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، بدعہدی کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر بدترین وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اب اس شخص کو سزا ملنی ہے تو سزا کے معیارات پھر وہ والے ہوں گے، عالم امر والے، یہ نہیں ہوں گے یہاں والے. اور اس سزا کو قرآن اتنا زیادہ کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے، عمل پر ابھارنے والی شے سب سے پہلی. آپ ایک 7 سال کے بچے کو جب نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو وہ بچہ نماز پڑھنے پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے، باپ کی اہمیت اس کی زندگی میں کیا ہے، باپ کا ڈر، باپ کا احترام اس کے دل میں کیا ہے. اگر آپ نے بچے کو ایسے فری اسٹائل میں، جو آج کل کا اسٹائل ہے، اس طرح سے پالا ہے کہ وہ بچہ آپ کو باپ سمجھنے کو بھی راضی نہیں ہے، تو آپ لاکھ اس کے سامنے منتیں کرتے رہے، کہتے رہے کہ بیٹا نماز کے، ٹھیک ہے پڑھ لوں گا یار، بات سمجھ رہے؟ تو اللہ کی اصل مقام اور مرتبے کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارا وہ ادراک ہی نہیں، عقل ہی نہیں. تو یہ جو عذابات کا تذکرہ ہے یہ اصل میں کسی درجے میں وہ ایک سینس دینے کے کہ وہ اللہ کتنا بڑی قدرت رکھنے والا وہ رب ہے جو تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے. یہ ہے وہ سزا جس کو تمہیں ملے گی. تو یہ پہلا درجہ ہوتا ہے ڈر، جہنم کا ڈر، سزا کا ڈر. یہ پہلا تعلق بنتا ہے چھوٹے کا بڑے کے ساتھ. اس تعلق سے ابتدا ہوتی ہے عمل کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس تعلق کی وضاحت فرماتے تھے کہ یہ جو عبادت ہے جو جہنم کے ڈر سے کی جائے، یہ غلام کی عبادت ہے، اور یہ پہلا حصہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، اس پر قدم رکھے بغیر اوپر نہیں جایا جا سکتا. دوسرا اسٹیپ کیا ہے، دوسرا درجہ، جب انسان عبادت میں آگے بڑھے گا تو اب اس کو جنت کا شوق پیدا ہوگا، جنت کی طلب پیدا ہوگی. اور جنت کے شوق میں جب وہ عبادت کرے گا تو فرمایا یہ تاجر کی عبادت ہے، تاجر یہ دو یہ لو، اب وہ دیکھے گا میں یہ ایفرٹ کر رہا ہوں تو مجھے یہ ثواب یہ اجر چاہیے. یہاں تک کہ پھر ایک وقت آئے گا، ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب جہنم اور جنت پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت جگہ کر لیتی ہے، اور اب اس کے لیے جنت اور جہنم مسئلہ نہیں رہتے بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہوتی ہے جو اس کو راتوں کو جگاتی ہے اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھتا ہے. یہ فرمایا ہے مومن کی عبادت، یہ ہے مومن کی عبادت، یہ ہے تقوی. اب تقوی کا جو کہہ لیجئے کہ اصل خوبصورت ترین جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو نہ دیکھوں. کیوں نہ دیکھوں؟ کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ ہے وہ اصل قوت، پیچھے طاقت، اللہ کے ڈر کا اصل مطلب، تقوی کا اصل مطلب یہ ہے. لیکن بھائی آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہنم کے ڈر سے ہوگا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کو بائی پاس کر کے چلا جاؤں گا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہ اللہ کی معرفت نہیں ملے گی اسے، اللہ کی قدرت، اللہ کا غضب، اللہ کی وہ جو ایک وہ جو قہار ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے. جب تک یہ بات دل میں جگہ نہیں بنائے گی अगला स्टेप नहीं आ सकता। कोई शख्स कहे मैं बराह रास्त जन्नत जहन्नम को आगे पीछे करके बराह रास्त अल्लाह की मोहब्बत में आना चाहता हूं, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। इस जहन्नम के डर को बिठाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा इस सजा के तसव्वुर से, इसके डर से। ये काम हमारा है, ये हमारे, हमने अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे दिया, बस समझ लें। जब हमें जहन्नम का डर अंदर बैठ गया ना, अब अल्लाह उठाएगा। अब अगला स्टेज इंसान के बस का नहीं है, वो अल्लाह के पास है। अल्लाह क्या करे, अब जहन्नम का डर आ गया। अच्छा, जहन्नम का डर क्या करेगा, बुरे कामों से, नाफरमानी से रोकेगा, मासियत से रोकेगा, किसी के साथ बुरा करने से रोकेगा। जब जब कोई इंसान दिल में ख्याल आए गुनाह का, अपने दिल में वो आग ले आए, किसी दर्जे में जो भी ला सकता है, वो सजा का तसव्वुर ले आए, डर जाएगा, कांप जाएगा, रुक जाएगा, बुरे काम छोड़ देगा, फराइज की पाबंदी शुरू कर देगा। फराइज जब इंसान पूरी तवज्जो के साथ ये काम करेगा तो अल्लाह की रहमत उस पर आएगी और फिर उसको जन्नत का शौक पैदा होगा। देखिए, असल कामयाबी है जहन्नम से आजादी। जन्नत तो क्या है, बोनस, अल्लाह का फजल। जो इंसान अल्लाह के यहां कामयाब ठहराया गया, उसकी असल डेफिनेशन यह है कि वो क्या कर दिया, उसने जहन्नम से बच गया। वो फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना, पहली बात क्या आई, जहन्नम से बचा लिया गया, आग से बचा लिया गया और फिर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फकत फाज यह है जो कामयाब है। तो जहन्नम से आजादी, आग से आजादी, अब यह है बड़ी कामयाबी का मामला। अब इसके बाद अल्लाह का फजल क्या है, वो जन्नत है, जन्नत। और जन्नत क्या है, सुभान अल्लाह, जन्नत की जो तस्वीर कशी कुरान हमारे सामने करता है, उसको एक अगर मफहूम समझ लें सिंपल सा हदीस के मुताबिक, वो यह है कि असल जन्नत तो हम जानते ही नहीं है क्या। जन्नत तो असल में हमारे सामने जो रखी गई है, जो तारुफ रखा गया है, वो असल में यूं रखा गया कि हम जिन चीजों को जानते थे, जिन चीजों की तरफ हम अट्रैक्ट होते थे, अल्लाह ने वो चीजें हमारे सामने रख दी बताने के लिए कि ये होगा जन्नत में। वरना हदीस के अल्फाज ये हैं कि असल जन्नत ना उसको किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में, किसी के गुमान में, किसी के दिलो दिमाग में उसका कोई शायबा तक गुजरा, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम असल जन्नत क्या है। अल्लाह अकबर। अब जन्नत क्या है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में बयान करता है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। उसमें सोने के कंगन का भी जिक्र है, रेशम के लिबास का भी तस्करा है, उसमें हूरों का भी तस्करा है, उसमें शहद की नहर है, दूध की नहर है, शराब की नहर है, उसमें फलों से लदे हुए दरख्त हैं। अब हम क्योंकि इन चीजों को फैसिनेट करते हैं, जानते हैं, हमें पता है कि ये नेमतें तो हमें बताएगा, देखो ये मिलेगा तुम्हें, लेकिन साथ बता दीजिएगा ये क्या है, नुज़ुल है, नुज़ुल, ये इब्तदाई मेहमान नवाजी है। क्योंकि तुम इसी को अच्छा समझ रहे हो, तुम्हें ये दिखा दिया गया, असल जन्नत देखोगे तुम, और अगर अभी बताई जाएगी तो समझ नहीं आएगी तुम्हें, तो बताई नहीं गई असल जन्नत, असल उसकी नेमतें, क्या ही बात है उस जन्नत की। उस जन्नत का असल तारुफ किसी दर्जे में कुरान हमारे सामने रखता है। और असलन अगर इंसान, देखिए ये जो लड़कपन, नवानी उम्र होती है ना, इमेच्योर किस्म की, भाग दौड़ कूद गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, टारगेट्स होते हैं, डिस्ट्रेक्शन होती हैं, कहीं 40-45 साल में जाकर इंसान में एक मेच्योरिटी आती है किसी दर्जे, उसको समझ आता है जिंदगी का असल मतलब क्या है। एक 20-22 साल के आदमी से पूछोगे वो कभी क्या जन्नत होगा, जी मैं इतना पैसा कमाना, इतनी तनख्वाह लेना, इतना ये इतना वो। अच्छा, एक 45 साल के आदमी से पूछो भाई क्या चीज कहता है, यार बेफिक्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए। अब उसके लिए पैसा दौलत वो अब सानवी हो गया, वो कहता है यार ऐसी लाइफ जिसमें कोई लाइबिलिटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, फिक्र ना हो, टेंशन ना हो, ये करना है, ये जिम्मेदारी, वो उठाना, ये मसला, वो मसला, आज ये बीमार, आज वो बीमार, रोजाना खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, अभी पेट भर के खाया, 4 घंटे बाद फिर पेट खाली, क्या मुसीबत है यार। अब खा लिया, अब उसको निकालना भी है, वो एक अलग मसला है। यहां खराबी हो गई तो मसला, वहां खराबी हो गई तो मसला, सेहत के साथ ही जिंदगी इतनी मुश्किल है कि बंदा बीमार भी हो जाता है, अभी उसका एक्सीडेंट हो गया, अभी उसके साथ ही हो गया, अभी उसके साथ हो गया, एक अजब मसला है। फिर ऐसा साथ है, जज्बात है जो कितना इंसान को दुख देते हैं, रुलाते हैं, अपने की कही भी बातें उन्हें कहने, क्या कुछ है, इंसान टूटता है अंदर से, गमजदा होता है, ये गम, ये फिक्र, ये दुख, ये परेशानी, ये जिम्मेदारी, इससे किसी तरह जान छूटे यार। तो जान लीजिए कि जन्नत का तारुफ जो है ना वो यही है, बेफिक्री। इतनी बड़ी बड़ी नेमतों के साथ कहीं कुरान कहता है कि वो मुसनतों पर, तख्तों पर, अपनी मसहरियों पर तकिया लगाए, टेक लगा के बैठे होंगे और आपस में खुशगप्पियां कर रहे होंगे। अब एक 20-25 साल के आदमी से कहो कि ये कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, वो शहद की नहर का भी तो तस्करा है, सोने के कंगनों का तस्करा है, हूरों का तस्करा है। लेकिन एक मेच्योर आदमी कहेगा वो भाई ये मुझे मिल जाए ना अगर, तो ये जन्नत मेरे लिए ही मिल जाए। क्या कि कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई खाने की पीने की जाने की आने की काम धंधा ये वो, ना बीमारी ना भूख ना सर्दी ना गर्मी। यह है जन्नत, वहां भूख नहीं लगेगी है। अभी भूख नहीं लगेगी तो ये जन्नत में जो बात आई कि वहां पे खाने को इतना कुछ होगा तो क्यों खाएगा कोई? अपने मजे के लिए खाएगा, अपनी तसल्ली के लिए खाएगा, अपने जायके के लिए खाएगा। दुनिया में आपको बहुत भूख लग रही हो, फेवरेट खाना आपके सामने आ गया, आपने खाना शुरू किया, पहला निवाला कितना मजे का, भूख लग रही थी ना, जुबान खुश थी, पहला निवाला आह हा, दूसरे का जायका उससे थोड़ा एक दर्जा, तीसरे का जायका उससे भी, चौथे का पांचवे का छठे का, उसके बाद तो बस हम पेट भर रहे होते हैं, अपना डब्बे में डाल रहे होते हैं, सीधा यहां तक भर लो, वो अब खाने की वो होती है। जायका वायका तो पहले दूसरे निवाले में, खुशबू जायका खत्म हो गया भाई, ऐसा ही है कि नहीं? अब आप घर पहुंचे, शदीद भूख लग रही थी, घर में बेगम साहिबा ने बनाई हुई है वो सब्जी जो आपको पसंद भी नहीं है, अब भूख शदीद है तो खा ली, वो भी अच्छी लगती है भूख में। जब पेट भरकर बैठे तो पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया और जब खबरदस्त खुशबू उड़ाती हुई बिरयानी जो है, उसने कहा जी ये मैं आपके लिए लाया हूं, आपने सर पीटेंगे यार। अब पेट भरा हुआ है तो सामने रखी हुई ये बेहतरीन जो भी वो जर्दा बिरयानी जो भी कह लें उसको अपने अपने हिसाब से दिमाग में ले आए, किस काम की कोई है उसका मतलब? पेट भर गया आप थोड़ी उसको आप कहां ठूसेंगे यार, खत्म हो गई ख्वाहिश। ये दुनिया बड़ी लिमिटेशंस के साथ है, पेट भर गया खत्म, खाना जितना भी। अब तो अब वहां जन्नत में ना भूख लगेगी, पहली बात, खाओ जी मजे करने के लिए खाओ, तफरी के लिए खाओ, खाए जाओ। अच्छा वहां पेट भी नहीं भरेगा, सुभान अल्लाह, वो आलम अमर है ना भाई, वहां पेट भी नहीं भरेगा, जितना दिल चाहे उतना खाओ, वहां कोई कमी नहीं है। यहां आप फल लेकर गए, दो दिन के लिए रख गए, भूल गए, फ्रिज के अंदर निकाला तो वो बासी हो गया, नरम हो गया, खराब हो गया है, वहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वहां कोई खाना सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, गलेगा नहीं, बदबू नहीं है वहां, कोई गलाजत नहीं है वहां, कोई वहां कोई बोलो बरास का मसला नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है वहां। यहां तो सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, धूप भी लग रही है, परेशानी भी हो रही है, वहां ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहार का मौसम सदा बहार हमेशा। और बात तो यह है कि यहां तो जहमत करनी पड़ती है, वहां तो यह आलम है आराम पसंदी, या कह लीजिए कि उसकी जो कैफियत बताई गई कि तख्ते पर ऐसे बैठा हुआ है, दरख्त लदा हुआ है फल के साथ, बेहतरीन खुशबू वाले फल है, ताजा तरीन फल है, वो सिर्फ इशारा करेगा तो दरख्त अपनी शाख ऐसे आगे कर देगा, वहीं बैठे बैठे तोड़ ले भाई, तुझे खड़े भी नहीं होना मत हो। ये जन्नत अल्लाह ने, और मैं फिर अर्ज कर रहा हूं ये सारी बातें क्या है, ये नुजुल है, ये इब्तदाई मेहमान नवाजी है, ये हमारी अकल के हिसाब से जन्नत का तारुफ है, असल जन्नत फिर बार बार आ रही है कि अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहि सलाम ने एक दफा अल्लाह से पूछा कि ऐ रब ये बता कि सबसे कम दर्जे वाला जन्नती जो है उसकी जन्नत कैसे होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह उस शख्स से जो जिसको सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल करेगा, जब अपने अपने ठिकानों पर जा चुके होंगे, ये सबसे कह लीजिएगा उस सारी तरतीब में फजीलत के अंदर सबसे आखिरी इंसान है, सबसे छोटे दर्जे की जन्नत वाला है, यूं समझ लीजिए आप इसको। जब ये अल्लाह के सामने होगा तो अल्फाज ये हैं कि अल्लाह उससे पूछेगा कि क्या तू राजी है कि तुझे दुनिया के किसी बादशाहों के मिसल कोई बादशाहत अता कर दी जाए? दुनिया के किसी आम आदमी की बात नहीं हो रही, बादशाह, बादशाहों के ठाट आप जानते हैं, उनकी जागीरें हम जानते हैं, बड़ा एक बादशाह हो और ये आखिरी दर्जे का जन्नती। फरमा रहा है अल्लाह कि क्या तुझे इस बात पर राजी है कि मैं तुझे ऐसी बादशाह जो दुनियावी बादशाहों में से किसी की मिसल हो? तो वो कहेगा अल्लाह मैं राजी है, वो तो खुश हो जाएगा, वाह क्या बात है, मैं राजी। अल्लाह फरमाएगा तो फिर तेरे लिए इतना ही और, यानी उस बादशाहत को दो से मल्टीप्लाई कर ले, इतना ही और। ये हैरान होगा, रब कहेगा इतना ही और, ये और हैरान होगा, रब कहेगा इतना ही और, यहां तक कि पांच दफा फरमाएगा वो रब कि तेरे लिए इतना ही और, इतना ही और, इतना ही और, इतना ही और, इतना ही और। क्या आप तो राजी? कहेगा या अल्लाह मैं राजी, मैं राजी। अल्लाह फरमाएगा जा, जितना तुझे दिया इसके मिसल दस गुना और। और बात अभी खत्म नहीं हुई, इसके बाद रब फरमाएगा इसके बाद भी तेरा नफ्स जो चाहे, तेरी आंख जो चाहे तुझे अता किया। ये किसकी बात हो रही है? सबसे छोटे जन्नत वाले जन्नती की बात हो रही है, वो जो ऊपर वाले हैं उनकी बात नहीं हो रही। इसी की मिसल एक और हदीस है जनाब, क्या प्यारी हदीस है। एक आखिरी शख्स जो जहन्नम से निकाला जाएगा, जो ईमान लेकर गया, जो शख्स राई के दाने के बराबर भी ईमान लेकर चला गया, ये आसान बात नहीं है, ये मौजू इस वक्त नहीं है, कोई बात करेंगे तफसील से उसके बारे में। फिर ये कानून है कि उसको अपनी सजा भुगतने के बाद निकाला जाएगा जहन्नम से। शर्त यह है कि ईमान लेकर गया हो, ईमान के बगैर। और एक जगह में पढ़ रहा था कि 100 में से 99 ईमान के बगैर जाते हैं। ठीक है, हम किसी जोम में ना रहे हैं, अल्लाह हम पर फजल फरमाए और हालत ईमान में मौत अता फरमाए। तो ईमान के साथ जो गया है वो अपनी सजा जो भी उसने गलत काम किया दुनिया में उस भुगत के अब आखिरी इंसान जहन्नम से जो निकाला जाएगा, ये गिरते पड़ते निकलेगा, चूर होगा अपने जख्मों से, जख्म जो जहन्नम का, तो एक पल एक लम्हा भी कैसा खतरनाक है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमको और हमारी औलादों को कोसों दूर फरमा दे जहन्नम से। ये जब जहन्नम से घिसट कर बाहर निकलेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, या अल्लाह तूने मुझ पर कितना करम कर दिया, कितना रहम कर दिया कि मुझे जहन्नम से निजात दे दी, इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा तूने मुझ पर इनाम कर दिया। अभी वो अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहा होगा इतनी बड़ी नेमत पर कि जहन्नम से उसको बाहर निकाल दिया जाए कि उसको सामने एक दरख्त नजर आएगा, ये कहेगा ए अल्लाह तूने मुझ पर इतना करम किया, इतना फजल किया, इतना रहम किया कि मुझे जहन्नम से निकाल दिया, या अल्लाह मुझे उस दरख्त के नीचे अगर पहुंचा दे तो क्या ही बात हो जाए। अल्लाह उससे कहेगा कि अगर तू उसके बाद भी कुछ और मांग बैठा तो वो कहेगा या अल्लाह इसके बाद कुछ बचता है, तू जहन्नम से निकाल दे, जहन्नम से आजादी दे दे और उसके बाद एक दरख्त की छांव में मैं बैठ जाऊं, इसके अलावा भी कुछ बचता है मांगने के लिए, अल्लाह उसको वहां पहुंचा देगा। जब वहां पहुंचेगा तो आगे एक और बड़ा घना सायेदार दरख्त देखेगा, फलदार, तो उसका दिल कहेगा या अल्लाह तूने इतना मुझ पर करम कर दिया, इतना मुझ पर रहम कर दिया, अल्लाह उस वाले दरख्त के नीचे पहुंचा दे। अल्लाह पाक इसको कहेंगे अगर इसके बाद भी तूने मांगा तो कहेगा या अल्लाह इसके बाद क्या बचेगा मांगने के लिए, इसके बाद भी कुछ बचेगा मांगने के लिए, अल्लाह उसको दरख्त के नीचे पहुंचा देगा। जब वहां पहुंचेगा तो अब सुनिए अल्फाज ये हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, सहाबा किराम को नसीहत फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं कि जब वहां पहुंचेगा तो अब सामने जन्नत की दीवार के पीछे जन्नतियों की अपनी बीवियों के साथ खुशगप्पियां करने की आवाजें सुनेगा। अभी दरख्त नीचे है, सामने जन्नत की दीवार है, अभी जन्नत में गया नहीं है, और वहां से जन्नतियों की आवाजें आ रही हैं। सुभान अल्लाह, उन आवाजों में क्या ही बात होगी, वो खिलकारियां, वो खुशी, वो मसरूरियत, वो सरूर, अल्लाह हमें अता फरमा दे, हमें उसका शौकीन बना दे। अब ये तड़प जाएगा और बोलेगा या अल्लाह अगर तू मुझे ये दीवार के उस तरफ अगर पहुंचा दे तो बस इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, या अल्लाह इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा तूने इसके बाद भी कुछ मांगा तो, कहेगा या अल्लाह इसके बाद तो मांगने से कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, जहन्नम से निकल गया, यहां छायेदार दरख्त पे बैठा हूं और ये दीवार जन्नत की है, बस इस दीवार के उधर मुझे एक दबा, उधर दीवार के उधर, बस इसके बाद तो बचेगा कुछ नहीं मांगने के लिए। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे बंदे जा, मैंने तुझे इस जमीन और आसमान की वसत के बराबर जन्नत अता की। ये शख्स ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा ए अल्लाह क्या आप मुझसे मजाक करते हैं। ये बात कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, तो सहाबा कराम ने पूछा अलबी ए रसूल आप क्यों मुस्कुराए, तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया उसका यह सवाल सुनकर मेरा रब भी मुस्कुराएगा, और इस शख्स को जमीन और आसमान की वसत के बराबर जन्नत अता फरमा दी जाएगी। कौन शख्स है ये? आखिरी शख्स है, वो जो वहां के बादशाह होंगे, वो जो वहां, और वो लोग जो जन्नत में होंगे, जिस जन्नत में रसूलुल्लाह होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां सहाबा कराम होंगे रजी अल्लाह अन्हु मजमाइन, उनकी क्या बात। एक वो शख्स होगा जिसको शायद साल में एक दफा अपॉइंटमेंट मिलेगा रसूलुल्लाह से मुलाकात का, है किसी को महीने में मिल जाएगा, किसी को हफ्ते में मिल जाएगा, कोई वो होगा जो वहीं करीब में होगा, रोजाना रसूलुल्लाह से जाकर मिला करेगा। कोई है दुनिया की किसी शय की कीमत इसके मुकाबले में? कोई दौलत, कोई जायदाद, कोई रुतबा, कोई इख्तियार, कोई मजे, कोई मस्ती, कोई शय जो अगर रखेंगे इसके मुकाबले में? ये है वो, अंदर यहां आ जाए अगर ये शौक, ये तमन्ना, ये आरजू, ये हसरत, ये मोहब्बत। अपने घरों में जन्नत की बातें करें भाई, पहले जहन्नम की भी करें। जहन्नम का डर जरूरी, मैंने फिर अर्ज कर रहा हूं, फिर जन्नत का शौक, और फिर अल्लाह की तरफ से वो करम होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, तो बंदे के इख्तियार में नहीं है। ये तो हम दावे करते हैं ना अल्लाह की मोहब्बत, ये सब ड्रामेबाजी करते हैं माज अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत तो इतनी बड़ी नेमत है, ऐसी थोड़ी किसी को मिल जाती है हम जैसों को। वो तो अल्लाह अता फरमाता है जिसको चाहता है, और जिसको मिल जाए अल्लाह की मोहब्बत फिर वो हम जैसा नहीं होता, उसकी दुनिया कुछ और होती है, उसके शब रोज कुछ और होते हैं, उसकी पसंद नापसंद कुछ और होती है, उसकी तरजीहात कुछ और होती हैं, وہ دو کوڑی کیڑے مکوڑے والی زندگی تھوڑی گزار رہا ہوتا ہے جو ہم گزار رہے ہیں، وہ ان چیزوں میں تھوڑی اپنا سر پیٹ رہا ہوتا ہے جس کو ہم پیٹ رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے محبت ملتی ہے، اور جس کو مل جائے پھر اس کی زندگی اس دنیا میں ہی سمجھ لو جنت بن گئی، وہ تو پھر جنت کیا ہوگی اس کی. اللہ اکبر. بہرحال تو جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جنت کا تذکرہ کریں، قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے، نعمتیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، جہنم کا ڈر جس میں دلایا گیا وہ پڑھیں، جنت کا شوق جہاں دلایا گیا ہے وہ پڑھیں. یہ ضروری ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے اور ہم سے کوئی پوچھے جی جنت کا تذکرہ آخری دفعہ کب کیا تھا، تو یاد بھی نہیں ہوگا کب کیا تھا. ہمارے پاس باتیں دوسری کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی ہیں، جنت دوزخ کی تو باتیں کیا کریں گے ہم. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ جنت کیا ہے، وہ مقام کیا ہے. قرآن میں رب العزت فرماتے ہیں، ابھی تو ہم ایک جنت کی بات کر رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے فرما رہا ہے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں، دو جنتیں. آگے فرمایا ومن دونہما جنتان، مزید اور دو ہوں گی اس کے لیے. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن صرف عرض کرنے کے سمجھنے کے لیے کہ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی اللہ کے فضل سے کہ وہ اپنی کائنات کے کچھ رازوں کو جان گیا ہے. آپ کو پتا ہے نا جس سولر سسٹم میں ہم رہتے ہیں، یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک سیارہ ہے، اور اس سے کئی کئی ہزار کئی کئی لاکھ گنا سیارے اس سولر سسٹم میں. پھر آ جائیے سورج، تو 13 لاکھ گنا سورج بڑا ہے اس زمین سے، اور یہ سورج جو ہے نا اس سے 3 کروڑ گنا بڑا سورج بھی اسی نظام شمسی میں موجود ہے، جس کے سامنے یہ سورج ایسا ہے کہ اس پہاڑ کے سامنے ذرہ رکھ دیا جائے، اندازہ ہے. اور یہ 100 بلین کے قریب سورج جن کو سٹارز ہم کہتے ہیں، اس ایک جس کو ٹکڑے میں اس کو گلیکسی کہتے ہیں، اس جیسی 100 ارب گلیکسیاں ہیں جو انسان اب تک ڈسکور کر چکا ہے، اندازہ ہے کوئی کہاں تک انسان جس کو اپنی تحقیق سے پہنچ گیا، تو ابھی تو آگے بہت کچھ ہے اس کو پتہ ہی نہیں. اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اب یہ جنت اور جہنم کے حوالے سے، جنت کی اگر بات ہم کریں، ساری نعمتیں ایک طرف، ساری جنت ایک طرف، دو نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ الگ سے کیا گیا، ایک مانوی نعمت ہے ایک ظاہری نعمت ہے. مانوی نعمت کیا ہے؟ اور دونوں کا تذکرہ اس کے انداز میں کیا گیا کہ جنتیوں کو سب مل گیا، بہترین، وہ جنت میں خوش ہیں، خرم ہیں. اللہ پوچھے گا کیا چاہیے، اور یا اللہ اب رہ کیا گیا یہ سب کچھ مل جانے کے بعد. تو ایک جگہ الفاظ آتے ہیں کہ آج سے میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ناراض ہوگا، کیا ہی بات ہے اس کی، کیا ہی بات ہے. یہ ہو گئی مانوی نعمت، کیا ہی بات ہے اس نعمت کی، کیا ہی اس کی قدر و قیمت ہے. اور ایک ظاہری نعمت جو سب سے بڑھ کر ہے، کیا ہی بات، کیا ہی بات. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دیدار الہی. اللہ پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے، مانگو. وہ کہیں گے یا اللہ کیا رہ گیا مانگنے کے لیے. اللہ کہے گا آج میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور یہ جنتی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، حشاش بشاش چہروں کے ساتھ رب کو دیکھنے والی وہ آنکھیں کیا خوش قسمت آنکھیں ہوں گی. درمیان سے پردہ ہٹ گیا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی پردہ نہیں ہوگا درمیان میں، اللہ اپنے اللہ کو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. مسلم کی بھی حدیث اسی طرح سے کہ اللہ پردہ ہٹا دے گا. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس جنت اور جہنم کے شوق اور اس کی اہمیت، یہ جس انسان کے دل میں آ جائے اس کی زندگی اصل اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہے کیا. ایک بچہ جو ہے، چھوٹا سا بچہ، کس چیز کے لیے کتنا تڑپتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اس بچے کو اگر عقل سمجھ دی جائے تو وہ حیران ہو کر بولے یار میں بڑی چلے. ایک بڑی ہماری استاد بڑی اچھی کہانی سنایا کرتے تھے ہمیں سورہ حدید پڑھاتے وقت. کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے باہر گیا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے کہا کہ میں تمہیں آج تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دوں گا. وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا، بڑی زبردست بات ہو گئی ہے. تو اس نے پارٹی رکھی ہوئی ہے، دوستوں کو بلایا ہوا ہے، محلے والے خاندان والے جمع ہیں، اعلان ہو گیا جی یہ باپ جو ہے یہ اپنے لڑکے کو آج اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اور اہم ترین تحفہ جو ہے وہ دے گا. لوگوں میں بھی تجسس ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے بھائی. آخرکار وقت آیا، بیٹے نے کہا ابا لے بھی آئے، کیا چیز ہے بھائی میں مرا جا رہا ہوں تجسس سے. ابا اندر گئے، اندر جا کے ایک تھوڑا ایسا ڈبا اٹھا کے لائے. لڑکے نے دیکھا، اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا، چلیں 25 سال 26 سال اس کی عمر ہوگی، واللہ عالم پہ کہانی ہے. اس نے دیکھا ڈبے کو تو حیران ہوا، کہا اس میں ایسی کیا چیز ہے. خیر اسے دل صرف شوق کے عالم میں کھولا اس کو ڈبا، تو وہ رائبر جب ہٹایا تو اندر جو ہے نا وہ کھلونا کار ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی. بڑا حیران ہوا، اس کو الٹ پلٹ کے ایسے دیکھا ویسے دیکھا، پریشان کیا ہو سکتا ہے کچھ اور چیز ہو. نہیں، یہ تو کھلونا کار ہے، عام کھلونا بچوں کا ریموٹ سے چلنے والی کار. ابا یہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا یہ ریموٹ سے چلنے والی کار ہے. ابا آپ مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ، تفریح کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ کیا دے رہے ہیں آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں زندگی کا قیمتی ترین تحفہ دے رہے ہیں اور یہ ریموٹ سے چلنے والی کار کا میں کیا کروں گا اس وقت؟ ارے ارے بیٹا رک رک رک، تجھے یاد نہیں ہے؟ تجھے یاد نہیں ہے تو چھوٹا سا ایک دفعہ میرے ساتھ چل رہا تھا بازار میں، تجھے ایک دکان کے شوکیس پہ یہی والی کار نظر آئی تھی، تو نے ضد کی کہ مجھے یہ چاہیے. میرے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے بیٹا، میں نے تجھے بڑا سمجھایا بڑا بہلایا، لیکن تو وہیں لیٹ گیا سڑک پر، تو چلاتا رہا تو روتا رہا، تو اتنا رویا گھر آتے کہ تو بیمار پڑ گیا. میں نے عزم کر لیا تھا بیٹا تیرے لیے ایک دن یہ کار خریدوں گا، دیکھ آج میں خرید کے لے آیا. وہ لڑکے نے غصے میں کار کو زمین پہ پٹکا. میں نے ابا کیا مذاق کی بات ہے، کیا بےکوفی کی بات ہے، بچپن میں اگر کسی کھلونے کا شوق میرے اندر تھا تو اب میں جواری میں اس کا کیا اچار ڈالوں گا؟ بیٹے نے کہا یہی بات، ابا نے کہا کہ یہی بات تجھے سمجھانی تھی، یہی بات تجھے سمجھانی تھی. جس وقت یہ کار تیرے دماغ پر چھائی تھی تو سمجھتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کار ہے. تو بیمار ہو گیا تھا، بخار چڑھ گیا تھا تجھے، رو رو کے ہلکان ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت تیرا دماغ تجھے بتا رہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی شے اہمیت رکھتی ہے تو وہ کیا؟ وہ یہ کار. لیکن آج تو اس بات کو مذاق سمجھ کر تو نے اپنے ہاتھ سے اس کار کو زمین پر پھینک کے توڑ دیا، کیونکہ اب تجھے سمجھ آ گئی کہ اس کار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. آج بھی تو جس چیز کو زندگی کی اہم ترین شے سمجھ رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد تجھے پتا چلے گا اس کی کوئی اوقات نہ تھی، کوئی اہمیت نہ تھی. ہم زندگی کے ہر اسٹیج میں یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. اللہ ہمیں حقیقت سے روشناس کرائے، حقیقت کی آنکھیں ہمیں دکھائے، اور دنیا میں خوشیاں نعمتیں الحمدللہ اللہ کی نعمت، لیکن یہ لائبلٹیز ہیں، یہ ذمہ داری ہے، اس کا حساب ہوگا. اور غم دکھ پریشانیاں صبر یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سمجھیے. جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کی کمپنسیشن ہوگی، اس کا اجر ملے گا. مانگنا نہیں ہم نے دکھ اور پریشانی، لیکن دکھ پریشانی آ جائے تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آخرت میں نوازے گا مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ایک ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائیں گے جس نے دنیا میں کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو، خوش و خرم مزے میں مستی میں عیاشیوں میں آسانیوں میں زندگی گزاری، سب کچھ ملا اس کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے اس کو جہنم کی ایسے گھما کر، یا ہم کہہ لیجیے ڈبکی دلا کر جہنم کی ایسے لے آؤ، ایک ڈبکی ایک غوطہ، فرشتے اس کو لے جائیں گے اور جہنم کا ایک غوطہ دلا کر لائیں گے، اور اسے پوچھا جائے گا بتا تو نے کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم میں نے آج تک کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی. اور ایک ایسا شخص جس کی زندگی بہت ٹف ہوگی، سخت مصائب میں ہوگی، پریشانیوں میں ہوگی، غم میں ہوگی، بیماریوں میں ہوگی، دکھ میں ہوگی، اسے لایا جائے گا اور اللہ کا حکم ہوگا اور اس کو جنت کا اسی طرح ایک چکر یا ایک غوطہ دلایا جائے گا. وہ فرشتے لے کے جائیں گے، ایک غوطہ جنت کا دلا کر لائیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کبھی کوئی غم دیکھا کوئی دکھ دیکھا؟ کہے گا یا اللہ تیری قسم آج تک نہ کبھی دکھ دیکھا نہ کوئی غم دیکھا. جنت کا ایک غوطہ ساری تکلیفوں کو غموں کو بھلا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جنت کا شوق عطا فرمائے، اور اس کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.